أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ صافات کی یہ آیات چل رہی ہیں یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 62 ہے سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے اس کی تفصیل میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایمانیات کا بیان ہے عقائد کا بیان ہے جنت اور دوزخ کا بیان ہے اور اس کے حوالے سے انسانی زندگی کے اوپر پڑنے والے جو واقعات اور معاملات ہیں وہ پچھلی آیات میں چونکہ پچھلے کئی ہفتے درس نہیں ہو سکا 14 اگست تھی اس سے پہلے بارشوں کا سلسلہ تھا راستے متاثر تھے اس لیے میں پچھلے درس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں آپ اللہ رب العزت نے جنت کے حالات بھی بیان فرمائے دوزخ کے حالات بھی بیان فرمائے پچھلی آیات میں مسلمانوں کا حال بھی بیان فرمایا کافروں کا حال بھی بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا یہ جنت اور دوزخ دونوں کا راستہ دنیا ہے جنت کا راستہ بھی دنیا سے نکلتا ہے اور دوزخ کا راستہ بھی دنیا سے نکلتا ہے اسی لیے اللہ نے جنت اور دوزخ ان لوگوں کے لیے بنائی جو لوگ دنیا کی اس آزمائش سے نکل کر جاتے ہیں جنت آسانی سے نہیں ملتی اور دوزخ ایک دم نہیں مل جاتی بلکہ انسان کی بدعملی انسان کا کفر اللہ کی آیات کا اور احادیث کا ہر وقت مذاق اڑانا ہر وقت اس کی نافرمانی یہ دوزخ کے ملنے کے اسباب ہیں بار بار اللہ تعالی جگہ جگہ یہ بات بیان فرماتے ہیں بار بار یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں بہت مثالوں سے بہت پیرایوں میں اللہ تعالی یہ بات انسان کو بتاتے ہیں کہ اصل چیز دنیا کی زندگی نہیں ہے دنیا دائمی نہیں ہے دنیا فانی ہے اور انسان کو دنیا کی اتنی تیاری کرنی چاہیے جتنا انسان کو دنیا میں رہنا یہ ہم سب کی ایک غلطی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس کا شکار ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کی اتنی تیاری کرو تم کو جتنا آخرت میں رہنا. ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے, دنیا کے چکروں میں لگ کے یہ بات ذہن سے نکل, معلوم تو ہے لیکن نکل جاتی ہے, یہ تازہ نہیں ہوتی. کہ جہاں زیادہ تیاری کی ضرورت تھی اس کی تو تیاری کی نہیں, اور جہاں کم تیاری کی ضرورت تھی اس کی تیاری اتنی کر لی, اتنی کر لی کہ وہ آخرت ہی ذہن سے نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا معمول یہ تھا کہ ان کی نظروں سے آخرت کبھی محب نہیں ہوتی تھی, کبھی نکلتی نہیں تھی, ٹارگٹ ہمیشہ آخرت رہتی تھی. اسی لیے اگر ہمیں یہ عادت پڑ جائے کہ ہم دنیا کا کوئی کام کریں لیکن مقصود دو کام ضروری ہیں دنیا کے کاموں میں, تو اللہ تعالیٰ دین دنیا کا سارا کام بھی دین کا کام بناتے ہیں. نمبر ایک, نیت اللہ کے لیے ہو, نام و نمود نہ ہو. جو بھیڑیے ہیں نا انسان کے اوپر مسلط, وہ بھیڑیے انسان کی نیتوں کو کھا جاتے ہیں. ایک نیت کوئی کام ہم کریں دین کا, ایک نیت یہ ہو جائے گی میری واہ واہ ہو جائے گی, میرا چرچا ہو جائے گا, میرے سے لوگ خوش ہو جائیں گے, میری لوگ تعریفیں کریں گے, میرا نام بڑا ہو جائے گا. یہ نیت انسان کی وہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اب زاویہ نگاہ ہی بدل لیا, پہلے نیت تھی اللہ کے لیے, اب زاویہ نگاہ یہ ہو گیا کہ نہیں, میں کس کے لیے کر رہا ہوں, دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں, دنیا داری کے لیے کر رہا ہوں, شہرت کے لیے کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہم زبان سے کہ اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن وہ مقصد پیچھے چلا جاتا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ بکثرت دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے. ہمارے اچھے اچھے کام, میں نے جیسا پہلے بھی ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا, دکھاوا عبادات میں کم ہوتا ہے. کون آدمی صبح اٹھے گا نماز پڑھے گا, لوگ یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ خوش ہو گئے, لوگوں نے کیا پوچھا, روزہ رکھا کہاں, ٹھیک ہے رکھا, اب کہاں انسان کے دل میں دکھاوے کے لیے, سارے دن مشقت کروں کسی کے دو جملے تعریف کے میں نے سننے تھوڑی, اس کام کے لیے کیا تھا. ہوتا ہے عبادات میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن دکھاوا زیادہ تر رہن سہن معاشرت کے کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں دکھاوا بہت ہوتا ہے. نیت اللہ کی ہوتے ہوتے غیر اللہ کی نیت بن جاتی ہے. مثلا کوئی کام اجتماعی شور کے طور پہ شروع کیا, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, سیلاب آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اب دل میں نیت آئی کہ یا اللہ آپ کی اتنی مخلوق پریشان ہے, چلو میں کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ تو انسانوں کی مدد کر سکتا ہوں نا, تو کچھ میں نے پیسے دیے, کچھ میں نے وقت لگایا, مشکل کام تو وقت لگانا ہے اور محنت کرنا ہے ان جگہوں پر جا کر جہاں لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں. اب کام شروع ہوا, ویڈیوز کا تو زمانہ ہے, ویڈیوز بننی شروع ہوئی, تعریفیں کرنی شروع ہوئی, دو چار مرتبہ کے بعد انسان کی ویڈیو نہیں بنی تو وہ ناراض ہوگا کہ تم نے میری تو ویڈیو ہی نہیں بنائی, میری تو تصویر ہی نہیں کھینچی, میرا نام تو آیا ہی نہیں. اب بتائیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہے نا جی, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہاں کام لے کر چلے تھے ان مشکل میں مبتلا لوگوں کے لیے, اس مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, اور پھر پھرا کے معاملہ یہ آ گیا جی میرے نام نہیں آ رہا, میری تصویر نہیں آ رہی, مجھے میرا تو اتنا کام کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کام اجتماعی کاموں میں اور معاشرت کے رہن سہن کے کاموں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں, مثلا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی کو گھر میں بلایا, گھر میں مہمان آ گئے, آپ کے بہنیں بھائی رشتے دار, ثواب ہے نا, کتنا ثواب ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے, مہمان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر کو داخل فرما دیتا ہے. جتنی دیر مہمان رہتا ہے, جو مہمان کھاتا ہے پیتا ہے خوش ہوتا ہے, آپ اس کا اکرام کرتے ہو, اس کی عزت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ فل یکرم ضعیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاربع وطعام الاثنین یکفی الاربع، ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے، دو کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے، اتنی برکت اللہ نازل کرتے ہیں. دیکھ لو، تجربہ کر لیں. آپ گھر میں جب کچھ انتظام کریں مہمانوں کے لیے، اچانک کچھ دوسرے مہمان آ جائیں، تو انسان تب کو دل نہیں تنگ کرنا چاہیے، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، بے فکر ہو جائیں اور اتنا ہی ثواب ملے گا. اب یہاں دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے نا جی، کتنی بڑی عبادت ہے. ہم لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ جی فلانا مہمان آئے گا، مہمانداری ہوگی. ارے بھائی، جس طرح نماز پڑھنا ثواب ہے، یہ بھی تو ثواب ہے، یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، اس کو کیوں بھول گئے؟ نمبر دو، جب ہم نے کر لیا، اب ان کی خوشی کی نیت نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی خوش ہوں گے، یہ اصل عبادت اللہ کے لیے، اس کا کوئی بدل نہیں ڈھونڈنا آپ نے کہ جی وہ تو ہمیں بلاتا ہی نہیں، ہم کیوں بلائیں. یہ ہے ہماری خرابی، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ ہے دکھاوا، جس کی وجہ سے ہم بلا وجہ کے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہمیں یہ بات اپنی گھر کی عورتوں کو بھی بتانی چاہیے، بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ بیٹا کر لیا بدلا دنیا میں نہیں، کہ جی وہ بلائے گا، اس نے نہیں بلایا ہم کیوں بلائے. یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ دل کے چھوٹے ہونے کی علامت. تو یہ عبادتیں انسان کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں. حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ معاشرت کے کاموں میں، اجتماعی کاموں میں نام و نمود بلا وجہ درمیان میں آ جاتا ہے، یہ ہے معاشرت کے کام. اب شادی میں جانا ہے، کسی کے یہاں تقریب میں جانا ہے، ایک نیت تو یہ ہے کہ بھائی نہیں جائیں گے تو شکایت کرے گا، وہ بھی تو میرے یہاں تقریب میں آیا تھا، اور ایک نیت یہ ہے کہ نہیں جی وہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا پڑوسی ہے، اس کے ہاں تقریب میں اس نے دعوت دی. اجابت و دعوی، کسی کی دعوت کو قبول کرنا، اس کی خوشیوں میں شامل ہونا، یہ افضل ترین عبادت ہے. اس لیے جا رہے ہیں. دونوں کی نیتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں نا، زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. اللہ اکبر، عجیب بات ہے. فرماتے تھے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام، فرماتے آپ، اور فرماتے تھے کہ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر گئے، اب بچہ ہے، چھوٹا ہے، انتظار میں ہے، آپ بھی صبح سے اس کو یاد کر رہے ہو کہ جی میں گھر جا کے بچے کو سے ملوں گا، اس کو گود میں لوں گا. فرماتے اب آپ گئے، بچہ بھی آپ کی طرف لپکا، آپ بھی بچے کی طرف لپکے، یہ تو آپ کی فطری خواہش ہے نا، فطری خواہش ہے نا. بچے کا بھی وہ ہے، لیکن وہ تو بچہ ہے. فرماتے تھے کہ ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، صرف یہ نیت کر لو کہ یا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، وہ آتے تو آپ آ کر اٹھا کر ان کو گودوں میں بٹھا لیتے، دوران خود کو گودوں میں بٹھا لیتے، نماز گود میں لے کے پڑھاتے. یہ ایک منٹ کی نیت کر لو کہ اللہ میں تو اتباع سنت کے لیے بچے کو گود میں لے رہا ہوں، فرماتے کھیلتے رہو بچے سے. آپ پورا وقت انسان کو یہ کس کا ثواب ملتا ہے؟ اتباع سنت کا. یہ بات ہے کہ انسان کیا نیکیاں کرتا ہے، وہ نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ نیکیاں، انسان کی نیکیاں، انسان کی غلط طرز عمل اس کو کھا جاتی ہیں، ہڑپ کر جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ پہلی چیز انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ نیت کرے اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں، ہر چیز اللہ کے لیے، جو کام کر رہے اللہ کے لیے. نمبر دو، طریقہ سنت اور شریعت کے مطابق. طریقہ کس کے مطابق ہو؟ سنت اور شریعت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ اس کے دین کے دیکھ اور اس کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رہے. ہم کاروبار کریں, ہم ملازمت کریں, گھر میں رہیں, بازاروں میں جائیں, کام دھندے کریں, لیکن طریقہ اگر ہمارا سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, نیت اللہ کے لیے ہے, تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی دین کا کام بناتا ہے. اب دیکھیں ہر آدمی صبح کو جاتا ہے کام کرنے, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی تجارت کرتا ہے, نیت یہ کر کے جائے کہ یا اللہ رزق حلال کمانے جا رہا ہوں, میری حلال روزی کا آپ نے انتظام فرمایا, میرے لیے آپ نے یہ مقرر فرمایا, رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ طلب کسب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ, کہ حلال رزق کا کمانا دیگر فرائض کے بعد کیا ہے؟ وہ فرض. تو میں آپ اپنا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں. نیت اللہ کے لیے ہو گئی, طریقہ میں وہاں پر جا کر جھوٹ نہ بولے, وہاں پر جا کر رشوتیں نہ لے, وہاں پر جا کر دوسرے دندے نہ چلائے. آپ دیکھیے جتنا وقت دکان میں گزرے گا, جتنا وقت اپنے دفاتر میں گزرے گا, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو جنت بھی ہے, دیکھو دوزخ بھی ہے, جنت میں یہ ہوگا, دوزخ میں یہ ہوگا. اہل ایمان جو ایمان والے ہیں ان کو جنت ملنی ہے, بشرطیے کہ اعمال ان کے ٹھیک ہو. اگر اعمال خراب ہوں گے تو اپنی سزائیں بھگت کر وہ جنت میں جائیں گے, بشرطیے کہ ایمان کی حالت میں انتقال ہو. لیکن خدا نہ خواستہ کفر کی حالت میں چلے گئے, خدا نہ خواستہ بدعملی کے ساتھ چلے گئے, پتہ نہیں پھر کیا معاملہ ہونا ہے. اگر کفر کی حالت میں چلے گئے تو دائمی عذاب ہے. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا, اللہ رب العزت نے جہاں سے ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے کہ دوزخ اور جنت کے دونوں کے تھوڑے تھوڑے حالات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موازنہ کرنے کی دعوت دی, اچھے اور برے کرنے کی دعوت دی, کہ اچھا اور برے کا فرق کرو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حالت میں رکھا تو یہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت اچھی ہے, اس پر غور کرنے کی دعوت دی. یوں فرمایا, اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم. یہ پنکھا کھلا تھا. اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم, کہ یہ مہمانی جنت کی یہ بہتر ہے, یہ گھومنے والا تھا, یہ مہمانی اچھی ہے یہ زقوم کا درخت. زقوم جو ہے یہ درخت ہے جو عرب کے علاقے جزیرہ تہامہ میں پایا جاتا تھا, جو عرب کے علاقے جزیرہ تہامہ میں پایا جاتا تھا اس کو زقوم کہتے ہیں, اور دوسرے بندر صحراؤں میں بھی ہوتا تھا. اس جو درخت ہوتا تھا عموماً اس کو ہمارے ہندوستان کے علاقوں میں, ہمارے ہندوستان پاکستان کے بلاد میں اس کو ناگ پھن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور یہ وہ درخت ہے جو جہنمیوں کو درخت کھلایا جائے گا, اس کا پھل جو ہے جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. اسی لیے بہت سارے حضرات نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پھل اور دنیا میں جو درخت ہوتا ہے یہ چیز تو ایک ہی ہے, لیکن جس طرح دنیا کی بہت ساری چیزیں آخرت میں کئی گنا زیادہ اثر رکھتی ہیں, یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا. جیسے بچھو ہے, سانپ ہے, اور اس طرح ڈسنے والی تکلیف پہنچانے والی دوسری چیزیں ہیں جو دنیا کی ہیں, آخرت کی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. اب سانپ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن سانپ آخرت میں بھی ہوگا. حدیث شریف میں فرمایا آخرت میں جو قبر میں انسان کے اوپر سانپ مسلط ہوں گے, المان و نفیز, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جو عذاب قبر ہوگا سانپوں کے ذریعے سے. فرمایا کہ وہ قبر کا سانپ اگر دنیا میں ایک پھنکار بھی مار دے, دنیا میں آ کر کیا کر دے, پھنکار بھی مار دے, تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک گھاس بھی نہ اگے, سب جل کر رہ جائے سبزہ, اتنا زہریلا. تو اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ جو زقوم کا درخت ہے یہ دنیا میں جو درخت ہے اور آخرت کا درخت چیز تو ایک ہے لیکن اپنے اثرات کے لحاظ سے بڑا مختلف ہے. دنیا کا اثر کم رکھنے والا اور جو وہ والا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زقوم کا درخت ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یا اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا میں اہل ایمان کی میزبانی کے لیے جو چیزیں رکھی وہ بہتر ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ, ہم نے اس کو بنا رکھا ہے گناہگاروں کے لیے آزمائش. گناہگاروں کے لیے یہ کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی, فتنہ بنایا. مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب مراد ہے, کہ یہ اللہ تعالیٰ زقوم کے درخت سے اہل کفر کے اوپر دوزخیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو مسلط کریں گے زقوم کے درخت کو. یعنی مطلب یہ ہے اس درخت کو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذریعہ بنا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, انہا شجرتا تخرج فی اصل جحیم, یہ وہ درخت ہوگا جو جہنم کے بیجوں بیچ نکلے گا, بالکل سینٹر میں نکلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی, تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ زقوم کا درخت جو ہے جو جہنم میں نکلے گا وہ اس طریقے کا عذاب کا ذریعہ ہوگا, تو آپ تو درخت کو کھا لیتی ہے تو آپ درخت کیسے نکلے گا؟ مذاق اڑایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مذاق اڑایا؟ آیت کا مذاق اڑایا, اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑایا. تو اس نے کہا, ابو جہل نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک زبان ہے جو بربری زبان کے اندر زقوم کہا جاتا ہے مکھن کو اور کھجور کو, تو اس نے کہا ابو جہل نے کہ تمہارے نبی تو یہ کہتے ہیں, تمہارے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کے بیچوں بیچ درخت نکلے گا, حالانکہ جہنم کے اندر تو آگ ہوگی اور آگ جو درخت کو کھا لیتی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بیچوں بیچ درخت نکل آئے؟ مذاق بھی اڑایا, اعتراض بھی کیا. اور دوسری بات اس نے کہی کہ زقوم جو ہوتا ہے تو مکھن کو کہتے ہیں, کھجور کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا ایک ہی چیز میں جواب دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم, یہ پھل ہے, یہ ایک درخت ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ نکلے گا. دونوں باتوں کا جواب ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ کھجور ہے اور مکھن ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں, یہ وہ چیز نہیں, یہ درخت ہے. اس نے کہا تھا کہ جہنم جو ہے وہ آگ, وہ دوزخ کی آگ, وہ آگ جو ہے وہ درخت کو کھاتی ہے, تو لہٰذا زقوم کا درخت نکل کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکلے گا. ہمارے اللہ کا نظام ہے, بھئی پانی میں ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے لیکن پانی میں مچھلیاں زندہ, ہم اور آپ خشکی میں زندہ ہیں لیکن کیا مچھلی پانی سے باہر آ کر خشکی میں زندہ رہ سکتی ہے؟ سمندری تمام مخلوقات, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے ایک چوتھائی حصے کے اوپر تو خشکی ہے, تین حصے پر تو سمندر ہیں. جب ہمارا طیارہ اڑتا ہے بیرون ملک ممالک کے لیے جانے کے لیے, جیسے ہی اڑتا ہے فوراً سمندر پہ آ جاتا ہے, اور سمندر ہی سمندر آٹھ آٹھ گھنٹے سمندر چل رہے ہوتے ہیں. اٹلانٹک اوشن ہے, پیسیفک اوشن ہے, انڈین اوشن ہے, دنیا کے بڑے بڑے سمندر ہیں جن کے اوپر گیارہ گیارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے جیٹ طیارے پرواز کرتے, ختم نہیں ہوتا. اب اندازہ کیجیے ان سمندروں کے اندر کتنی اللہ کی مخلوقات ہوں گی. وہ سمندر میں زندہ ہیں, وہ خشکی میں نہیں زندہ رہ سکتی, خشکی والا سمندر میں نہیں زندہ رہ سکتا. جنگل والے جانور جو ہیں وہ آبادی میں نہیں رہ سکتے, آبادی والے جنگل میں نہیں رہ سکتے. سردیوں کا گرمیوں میں نہیں رہ سکتا, گرمیوں کا سردیوں میں نہیں رہ سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے جو آگ میں ہی رہتا ہے, وہ پیدا ہی آگ میں ہوتا ہے اور آگ میں ہی رہے گا. اسی طریقے سے اللہ نے اگر کوئی دوزخ کے لیے کوئی درخت پیدا کر دیا, وہ تو خالق کل ہے, مالک کل ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, اس کی شان تو کن فیکون ہے, جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم, جہنم کے بیچوں بیچ نکلے گا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين, کے جو پوشی ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر، بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے جیسا کہ سانپوں کے پھن، اس کا ترجمہ، اسی لیے اس کا نام پھن، اس کا نام ترجمہ کیا جاتا ہے زخم کے درخت کا، ناگ پھن، یعنی اس کا جو منہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے سانپ کا کیا ہوتا ہے پھن ہوتا ہے. تو فرمایا کہ طلعھا، اس کا جو خوشہ ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، ایسا ہوگا جیسے شیطان کے سر یعنی اجدہوں کے پھن. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، وہ ایسا درخت ہوگا کہ جب اہل دوزخ کو بھوک لگے گی تو اس کو کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھر لیں گے. اب اس سے پیٹ پھول جائیں گے، شدید پیاس لگے گی، وہ پیاس بجھتی نہیں کسی قیمت کے اوپر، تو ان کو پانی پیپ میں ملا ہوا جو اہل دوزخ کو دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا پیپ ملا ہوا پانی ہوگا. ایک طرف تو وہ کھانا کھایا، ناکپن زخوم کھایا جس سے پیٹ بھی پھول گئے، بھر گئے، پیاس شدید لگتی ہے، بجھتی نہیں، جب ملا پانی تو اس طرح کا گندا اور غلیظ پانی ملا. ثم ان مرجعہم لإلى الجحیم، پھر ان لوگوں کو لوٹ کر دوزخ کی طرف ہی آنا ہے. ہم بس اتنی بات ہے، یہ ہم لوگ ان آیات کو اس لیے بس سنتے ہیں، آگے سوچتے نہیں کہ آخرت کا منظر ہمارے سامنے نہیں. اس لیے کلام پاک کی جب آیات آتی ہیں یا نبی علیہ السلام کی وہ احادیث آتی ہیں جو آخرت کے احوال کو بتاتی ہیں، ہم لوگ اس کو روا اور روی میں سن کے ٹال جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ یہ پیغام ایک حد تک ہوتا ہے جب تک زندگی، جب تک زندگی. جیسے ہی کسی انسان کی آنکھ بند ہوگی، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ کب کس کا وقت آنا ہے، تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی جن باتوں کو تم نے سوچ کے گزار دیا تھا وہ تو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہنا سننا ایک حد تک ہوتا ہے، جب ہم تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ ان کو، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا، ہمارے والدین ٹوکتے رہتے تھے، آج ہم اپنے بچوں کو ٹوکتے ہیں، بیٹا یوں نہیں، یوں کر لو، یوں نہیں کر لو. ماں باپ اپنی محبت سے مجبور ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، خود صاحب اولاد ہو گئے، تو ماں باپ بھی کہنا چھوڑ دیتے ہیں، بس بھائی جتنا کہنا تھا کہہ لیا، ٹھیک ہے نا جی. اب تو ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، اب تو یہ جانے ان کا کام جانے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ بات ہمارے اوپر پھر سے یوں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو ہمارے لیے موت تک کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، مستقل ہے. لیکن جب آنکھ کسی انسان کی بند ہوتی ہے، اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے سے اللہ نے کیا خطاب دیا تھا. اس وقت جگہ جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس پلٹنے کی اجازت دے دیجیے، میں ایک مرتبہ عمل کر لوں. جاتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں. تیاری کا وقت ایک مرتبہ ملتا ہے، بار بار نہیں. بچہ امتحان ہال میں بیٹھے جا کر پرچہ سامنے آئے اور ٹیچر سے کہتے سر آپ مجھے تھوڑا سا امتحان مؤخر کر دیں، میں تیاری کر کے آؤں گا، کوئی وقت دے دو اس کو امتحان کر کے، بیٹا آپ تو پرچہ آ گیا، اب تو تمہیں حل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگلے امتحان میں تیاری کر کے آ جانا. یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بار بار کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا کا وقت غفلت میں گزار دیا، پریشان ہے، میں توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری تو آیات جگہ جگہ تمہیں بتاتی رہی، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا کیا نہیں بتاتے رہے، لیکن سننے والوں نے سنا، عمل کرنے والوں نے عمل کیا، چھوڑنے والوں نے چھوڑا، نتیجہ سامنے ہے. ہر انسان اپنے اعمال کو بولے، قرآن کریم میں اسی کو فرما انہم الفو آبا اہم ظالمی، انہوں نے اپنے آبا اہم ذات کو گمراہ پایا، لہٰذا یہ بھی گمراہ ہو گئے. تو ہم اعلی آثارہم یہرعون، اور وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پر دوڑتے، یعنی ان کفار کے بارے میں فرماتے اللہ تعالیٰ جو کافر رہے اور کفر کی حالت میں انہوں نے زندگیاں گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کفر کی حالت میں رہے، کفر کے طریقوں پر رہے، اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کے اوپر وہ چلتے رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے پاس بھی بھیجے ڈرانے والے، ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جن کے پاس ڈرانے والے نہیں آتے. اللہ نے سب کے پاس ڈرانے والے بھیجے، انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، طرح طرح کی نشانیاں بھیجی، طرح طرح کی عبرت کی چیزیں بھیجی کہ دیکھو اللہ کے حکموں کی مخالفت مت کرو، اللہ کے اوپر آؤ، اللہ کے دین پر آؤ، اللہ کی طرف آؤ. اب تم بات نہیں مانتے تو دیکھو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے لیے نیک اعمال کریں گے تو جزا ہوگی، گناہ کے کام کرو گے تو سزا ہوگی. فانظر کیف کان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی بات پر نوٹس نہیں لیا، انہوں نے اللہ کی بات کو توجہ سے سنا نہیں. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ کے کوئی نیک بندے، اللہ کے کوئی چنیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر عمل کرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے بات کہتا ہوں اور یہ بات میری کیا ہے، اللہ کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. انسان کو دین پر عمل کرنے کی اپنی سی کوشش پوری کرنی چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی انسان اگر کوشش پوری کرے اور پھر گناہ ہو جائیں اللہ سے معافیہ مانگ لے، کوئی حق ہے کوئی قضا ہے وہ ادا کر دے. اللہ تعالیٰ بہت رحم فرماتے ہیں ایسے انسانوں پر، اللہ تعالیٰ بہت رحم فرماتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ غفلت ہے کہ بندہ میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے، بندہ میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یا اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، یہ کام کبھی نہیں کرتا، اس سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی پکڑ میں بندہ آ جائے. بھائی ایک انسان نے عمل نہیں کیا، نہیں کیا، لیکن دوسرا یہ کہ سنتا ہی نہیں ہے، تیسرا یہ کہ مذاق بھی اڑاتا ہے، چوتھا یہ کہ بحث بھی کرتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا، یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ارے میرے بھائی اگر کسی کی کوئی بنائی ہوئی بات ہے تو مت عمل کرو اس کے اوپر، کس نے کہا اس پر عمل کرو، لیکن جو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا کوئی حکم ہے اس کو تو مانو نا، وہ تو مولوی نہیں ہے. علماء کرام تو اللہ کے نبی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، علماء کرام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بتاتے ہیں. لہذا ہمیشہ اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں کم از کم ہم ان کو ادا کریں، اور جو حرام اور گناہ ہیں ان سے بچنے کی فکر کریں. مبتلا ہو جائیں اللہ سے معافیاں مانگو، معافی کے جو بھی طریقے. ان سب باتوں کا حاصل لب لباب یہ کہ انسان کو اور قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں جو ہم سورہ صافات کے اندر پڑھ رہے ہیں، آج ہم آیت نمبر 74 تک پہنچے، جب سورہ صافات تک پہنچے یہاں پہ رکوع بھی مکمل ہو گیا. ان ساری باتوں کا حاصل لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے دوزخ کے اور جنت کے مناظر کھینچ کے بیان کیے. اللہ نے اہل جنت اہل دوزخ دونوں کے حالات کو بیان کیا، ان کے ایمانیات کے طریقے کو بیان کیا. بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیے، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما، یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن پاک پر اور حدیث شریف پر کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم کو اپنے رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ یا رب کریم، جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل یا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.